اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے گامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرہ اظہر. ہمارا آج کا عنوان ہے فنون لطیفہ اور مذہب کی پابندیاں. ناظرین یوں تو انسان سادہ لباس بھی پہن سکتا ہے لیکن اس نے خوبصورت لباس کو ترجیح دی. اسی طرح بات چیت سادہ بھی ہو سکتی تھی لیکن شعر و ادب تخلیق کیا. یوں ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بہت سادگی سے بھی کی جا سکتی تھی مگر داؤد علیہ السلام نے عبادت بھی ترنم سے کی. ان سب چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فنون لطیفہ انسان کی فطرت کا حصہ ہیں یا شاید وہ ان کی شدید خواہش رکھتا ہے. تو پھر مذہب اس پر پابندیاں کیوں عائد کرتا ہے؟ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے اور ہمیشہ کی طرح جاوید احمد غامدی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شریک گفتگو ہوں گی ہماری مہمان ترنم احمد بھی. السلام علیکم غامدی صاحب. غامدی صاحب, حسن ذوق یا صرف حسن, اس کی کیا اہمیت ہے انسانی زندگی میں؟ کیا یہ کہنا درست ہے کہ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے؟
انسان کو جب ہم انسان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ حیوانات میں اور اس میں بہت سی اقدار مشترکہ ہیں.
جی,
یعنی اگر آپ انسان کو اس کی زندگی کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ یہی کہیں گے نا کہ وہ بھی حیوانات میں سے ایک حیوان ہے.
بالکل.
وہ کون سی چیز ہے جو اس کو انسان بناتی ہے؟ امتیازات کیا ہیں؟ اگر آپ دیکھیں تو وہ عقل ہے, شعور ہے, نطق اور بیان کی صلاحیت ہے اور حصے جمالیات ہے. یہی چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر اس کی شخصیت کی تخلیق کرتی ہیں. پھر اسی سے آگے بڑھ کر اس کا ایک اخلاقی وجود پیدا ہو جاتا ہے. ان چیزوں کے مجموعے کو ہم انسانیت سے تعبیر کرتے ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ کسی چیز کو اگر آپ تحلیل کر کے دیکھیں یا اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کے بنیادی اجزاء کون سے ہیں. انسانی شخصیت کو اگر آپ تجزیہ اور تحلیل کی نگاہ سے دیکھیں, اس کا انالیسس کریں, تو جمالیات اس میں ایک بنیادی حقیقت رکھتی ہے. یعنی انسان کو جو سب سے بڑی چیز دی گئی ہے وہ یا اخلاقی احساس ہے یا جمالیاتی احساس ہے, اور یہ اپنے اظہار کے مختلف اسالیب تلاش کرتا ہے. اس کا تعلق کسی ایک فرد سے نہیں ہوتا, یہ ساری انسانیت کی مشترک میراث ہے. ہر جگہ حسن سے متعلق ہم ایک خاص زاویہ نظر رکھتے ہیں. ہمارے اندر حسن کا نظارہ ایک خاص طرح کا اہتزاز پیدا کرتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود انسان کی فطرت کے اندر ودیت کر دی ہے, اس وجہ سے اس کی نفی نہیں کی جا سکتی.
یہ جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے, اس کی شرح کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ تکبر کیا چیز ہے. یعنی اس نے سوال یہ کیا کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں ایسا لباس پہنوں جو مجھے بھی اچھا لگے, دیکھنے والوں کو بھی اچھا لگے, میں ایسے جوتے پہنوں جو مجھے بھی اچھے لگیں, دیکھنے والوں کو بھی اچھے لگیں, تو یہ کہیں تکبر تو نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. یہ جو کچھ بھی آپ کو کائنات میں حسن نظر آتا ہے یہ اسی پروردگار کا پیدا کیا ہوا ہے, اور اس نے جس طریقے سے حسن پیدا کیا ہے اسی طریقے سے میرے اندر اس کو اپریشیٹ کرنے, اس کو محسوس کرنے, اس سے متعلق ہونے کی حس بھی ودیت کر دی ہے. یعنی ان دونوں کو اگر آپ ملا کر دیکھیں گے تو وہ چیز بھی خالق کی پیدا کی ہوئی ہے اور یہ چیز بھی خالق کی پیدا کی ہوئی ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنا بھی حسن ہے اس کا منبع تو ذات خداوندی ہے. وہ خود سراسر حسن ہے اور اس نے اس حسن کو پسند کیا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی اس کو پسند کریں.
ذوق کیا چیز ہے؟ ایک ٹیسٹ, ہر انسان کا مختلف ٹیسٹ ہونا, ذوق ہونا, اور ذوق سلیم اور غیر سلیم میں کیا فرق ہے؟
انسان کو اگر آپ دیکھیں تو ایک تو اس کے ہاں کچھ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈال دیا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فطری علم ہے, اصطلاحی علم ہے, انسان اس کو لے کر آیا ہے. کچھ تصورات ہیں جو وہ اپنے اندر رکھتا ہے. اس دنیا میں جو کچھ اس کو نظر آتا ہے وہ آبجیکٹس ہیں, موضوعات ہیں, چیزیں ہیں, اشیاء ہیں, تو وہ اپنے اندر کے ان تصورات کو ان سے متعلق کرتا ہے. دوسری چیز, انسان کے اندر یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ استدلال کرتا ہے, انفر کرتا ہے, استنباط کرتا ہے. یعنی ایک آپ پریمسز اس کو دے دیں تو اس سے وہ دوسری چیز نکال لے گا,
ڈرائیو کر,
ایک چیز اس کے سامنے موجود ہوگی اس کے پس منظر میں کوئی چیز دیکھ لے گا, ایک چیز محسوس ہوگی اس سے کسی نامحسوس کو تلاش کر لے گا, ایک معلوم ہوگی اس سے نامعلوم تک پہنچ جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ نظری صلاحیت ہے. یعنی انسان نقد و نظر کرتا ہے, وہ استدلال کرتا ہے, استنباط کرتا ہے, آرگو کرتا ہے, انفر کر لیتا ہے. یہ صلاحیت بھی انسان کو دی گئی ہے. بالکل اسی طریقے سے انسان کے اندر ایک اور چیز یہ رکھی گئی ہے کہ وہ اہتزاز محسوس کرتا ہے, لذت محسوس کرتا ہے. یہ لذت جسمانی بھی ہے, یہ لذت روحانی بھی ہے, یہ لذت نفسیاتی بھی ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں. یہ جو اہتزاز اور لذت کا احساس ہے بعض چیزوں کے بارے میں، اسی کو آپ جب جمالیات سے متعلق کرتے ہیں تو ذوق سے تعبیر کر لیتے ہیں.
صحیح. لیکن اتنی خوبصورت مذہب کے ریفرنس میں آپ نے ایکسپلینیشن دی ہے کہ یہ انسان کی انتہائی اہم ضرورت ہے، جس کو ہم ایٹ ٹائم اسپریچول نیڈ بھی کہتے ہیں، کہ آپ خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں، انجوائے کرنا چاہتے ہیں. اس کے باوجود ہم نے مذہب میں ایک یہ اینگل بھی دیکھا ہے کہ انسان نے جتنے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوں، جتنے سادہ کپڑے پہنے ہوں، وہ فیشن سے اور خوبصورتی سے جتنا دور ہو اتنا اس کو مذہبی تصور کیا جاتا ہے. مذہب میں یہ تصور کہاں سے آیا؟
اس کو بھی آج سلجھا لیتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ سے حقیقت کی تلاش ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے. ہمیں کوئی حقیقت مل جاتی ہے تو بعض اوقات ہم بے نیاز ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر اس سے محروم ہو جائیں تو آپ کی بھی سب سے بڑی ضرورت یہ ہوگی کہ آپ اس معاملے کو سلجھائیں. یعنی انسان چاہتا ہے کہ وہ یہ سمجھے وہ کیا ہے، یہ سمجھے وہ کہاں سے آیا ہے، یہ سمجھے اس کا کائنات سے کیا تعلق ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اس کا حال کیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے. وہ اپنی حقیقت کی گرہ کشائی کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے انسان کے پاس کیا ہے؟ ایک عقل ہے. یعنی اس کو ایک ایسی فیکلٹی سے نوازا گیا ہے کہ جو اس کے باطن کے اندر جو علم ودیت کیا گیا اس کا ریلیشن باہر سے قائم کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد انفر کرنا شروع کر دیتی ہے. استخراج استنباط کی ایک دنیا وہ پیدا کر لیتا ہے. چنانچہ انسان کے اوپر ایک لمبے عرصے تک یہ جنون سوار رہا کہ وہ اسی عقل سے حقائق کو آخری درجے میں دریافت کر لے گا. وہی چیز ہے جس کو آپ فلسفہ کہتے ہیں.
صحیح.
یعنی ایک بڑے طویل عرصے تک انسان اس غلط فہمی میں مبتلا رہا ہے کہ وہ سارے حقائق کی گرہ کشائی اس سے کر لے گا.
ٹھیک.
چنانچہ اس سے بھی کچھ مذاہب پیدا ہوتے ہیں. میں مذہب کا لفظ وسیع معنی میں استعمال کر رہا ہوں. ایک نقطہ نظر پیدا ہوتا ہے، کائنات کو دیکھنے کا ایک انداز پیدا ہوتا ہے. آپ نے آج کے زمانے میں جو پچھلی دو صدیاں گزری ہیں ایک ازم کا لفظ سنا نا، مارکسزم، سوشلزم، کمیونزم. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی ایک نوعیت کا دھرم ہے.
بالکل.
یعنی فکر نے، فلسفہ نے، خیال نے بھی بہت سے مذاہب پیدا کر،
آئیڈیالوجی
جن کو آپ مذاہب فکر سے بھی بعض اوقات تعبیر کر لیتے ہیں. ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک وجدانی احساس بھی ہے. یہ وجدانی احساس ہے جس کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ عقل تو شاید حقیقت کو آخری درجے میں دریافت نہیں کر سکتی، یہ دریافت کر لے گا. چنانچہ اس سے صوفیانہ مذاہب پیدا ہوئے. صوفیانہ مذاہب میں یہ جتنے بھی آپ کو تصورات ملتے ہیں وہ سارے کے سارے کم و بیش مشترک ہیں. یعنی ویدانتی تصور کو آپ دیکھ لیں، آپ فلاطینوس کے تصور کو دیکھ لیں، آپ بدھ مت کے تصورات کو دیکھ لیں، یہ صوفیانہ مذاہب ہیں. ان میں انسان کیا کہتا ہے؟ یعنی جب وہ فلسفے میں کھڑا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میں عقل کے ذریعے سے حقائق کو آخری درجے میں دریافت کر سکتا ہوں. اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے اندر ایک باطنی صلاحیت ہے، میں اگر اس کو نشو نما دے لوں تو میں حقیقت تک پہنچ جاؤں گا. وہ باطنی صلاحیت جس کو کبھی کبھی روحانیات کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو نشو نما دینی ہے. تو یہاں یہ میتھڈولوجی اختیار کی گئی کہ اگر آپ اپنے اس مادی وجود کو تحلیل کریں گے، اس کو کمزور کریں گے، تو آپ حقیقت تک پہنچیں گے.
صحیح.
اب مادی وجود کو کمزور کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ روز اپنے پیٹ میں کھانا بھرتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، قلت طعام ہونی چاہیے. آپ سوتے ہیں اور انٹا غفیل پڑے سوتے رہتے ہیں. ان کا نہیں، قلت منام بھی ہونی چاہیے. یعنی آپ کو نیند بھی کم لینی چاہیے. اچھا، پھر یہ ہے کہ انسان جو کچھ اندر پاتا ہے وہ بعض اوقات باہر نکالتا چلا جاتا ہے. یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ وہ جو غالب نے کہا نا کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، وہ نوبت بھی آ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، قلت کلام بھی ہونی چاہیے.
ٹھیک.
تو اب قلت منام، قلت طعام، قلت کلام، یہ تو مادی چیزیں ختم کر دی گئیں، لیکن پھر آپ کے اندر جو حصے جمالیات ہے اس کا کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں بھی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے. جب آپ کائنات میں الجھیں گے تو اپنے باطن کی کائنات تک نہیں پہنچ سکیں گے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس سے گریز کر کے آپ اپنے اندر دیکھیں. یہ جو دنیا کی زینتیں ہیں، دنیا کے اموال ہیں، دنیا کی خوبصورتی ہیں، یہ سب مایا کا جال ہے. اس میں اگر آپ نے اپنے آپ کو گرفتار کر لیا تو اس کے نتیجے میں حقیقت تک آپ کی رسائی نہیں ہو سکتی.
ٹھیک.
تو یہ ایک اور مذہبی تعبیر وجود میں آ گئی. ایک تیسری چیز وہ ہے جس میں خدا نے انسان کے ساتھ رابطہ پیدا کر کے اس کو مذہب دیا. یعنی انسان کی فطرت میں ایک مذہب رکھا اور پھر اس کی تذکیر کی، اس کی یاد دہانی کرائی، جس کو آپ الہامی مذہب کہتے ہیں یا انبیاء علیہ السلام کا مذہب کہتے ہیں. اب یہ تینوں مذاہب دنیا میں موجود ہیں. ان کے مابین اختلاط ہوتا رہتا ہے. یعنی ایک آدمی صوفیانہ مذہب سے متاثر ہے اور وہ اسلام سے بھی متاثر ہو جاتا ہے یا کسی الہامی مذہب سے بھی متاثر ہو جاتا ہے. تو انسان کی فطرت ہے نا، وہ چیزوں کو ملانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی پھر وہ ایک کاک ٹیل بناتا ہے. وہ کچھ چیزیں ادھر سے لیتا ہے کچھ چیزیں ادھر سے لیتا ہے. آپ دیکھیے ہماری اپنی تاریخ میں جو لوگ صوفیانہ مذاہب سے متاثر ہوئے, جیسے مثلا ایک بڑے جلیل القدر ہمارے بزرگ ہیں امام غزالی, تو انہوں نے احیاء العلوم لکھی اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ صوفیانہ تعبیرات کس طریقے سے مذہب سے ہم آنگ ہوتی ہیں. اچھا, اسی طرح ہمارے ہاں بہت سے ایسے فلسفی پیدا ہوئے جو یونانی فلسفے اور اس کی بہت سی چیزوں سے متاثر تھے, ان کو متکلمین کہتے ہیں, اسکول منس فلاسفی. ان لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ یونانی تصورات کو مذہب کے ساتھ ہم آنگ کیا. تو صوفیانہ تصورات جب مذہب کے ساتھ ہم آنگ ہوئے تو اس سے ایک اخلاقیات وجود میں آئی. وہ اخلاقیات یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس نہ دنیا ہونی چاہیے, نہ اس کی زینتیں ہونی چاہیے, نہ آپ کو ان چیزوں سے کوئی تعلق رکھنا چاہیے. یہ نفس سرکش ہو جاتا ہے جب یہ زینتوں سے آلودہ ہوتا ہے. بس تھوڑا سا کھائیے اتنا ایک کہ جس میں آپ اپنی زندگی برقرار رکھ سکیں اور زندگی ایسے بسر کیجئے, وہ جس کو ایک بڑے امام نے بیان کیا ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں رکھنا چاہیے, بس اتنا ہی ہونا چاہیے کہ آج آپ نے کھا لیا شام کے وقت, پھر اس کائنات کا پروردگار کوئی اور بندوبست کر دے گا. اور وہ جو آپ نے سنا ہوگا رابعہ بصریہ کا کہ میں نے تو جنت کو آگ میں ڈال دیا ہے تاکہ کوئی اس کا طالب ہی نہ رہے, یعنی جنت آگے بھی جو کچھ تھوڑی سی لذتیں اپنے اندر رکھتی ہے اور اس کی تصویر مذہب کھینچتا ہے, انہوں نے اس کو بھی اٹھا کر آگ کی نظر کر دیا. تو اس سے جو تصورات پیدا ہوئے ہیں وہ اصل میں جب اسلام کے ساتھ ملا دیے جاتے ہیں, ان کا اختلاط کر دیا جاتا ہے, تو پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اس چیز کی. پھر وہ آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ان سب چیزوں کو چھوڑیں. چنانچہ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ دیکھیے اتنے کوئی 10 درہم گھر میں رکھ لیں کہ چور آئے تو مایوس نہ ہو, اس سے زیادہ آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ چیز ہے جس سے یہ ساری چیزیں آئی ہیں, اس کا الہامی مذاہب سے کوئی تعلق
نہیں ہے. جی ناظرین, ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم ہیں آپ کے سامنے اور آج پروگرام میں ہم گاندھی صاحب سے ڈسکس کر رہے ہیں فنون لطیفہ اور مذہب کی پابندیاں. ہمارے ساتھ مہمان ہیں ترنم احمد, وہ بھی شریک گفتگو ہیں. گاندھی صاحب, آپ نے ایکسپلین کیا بریک سے پہلے کہ حسن کس طرح اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے, جمال کو کس طرح وہ پسند کرتا ہے. تو پھر میوزک ہو گیا, فائن آرٹس کی مختلف برانچز ہیں, اس میں فوٹوگرافی ہو گئی, اس میں ڈانس بھی ہو گیا, یہ ساری چیزیں ایک طرح سے حسن ہیں اور حسن کا عملی مظاہرہ ہیں. کیا قرآن میں کہیں دو ٹوک انداز میں ان کی ممانعت آئی ہے, جس طرح کہ ہم عام علماء سے سنتے ہیں ان چیزوں کو تو وہ حرام قرار دیتے ہیں؟
ممانعت تو اور چیز ہے. قرآن مجید اس معاملے میں جو نقطۂ نظر رکھتا ہے وہ اس نے سورہ اعراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. عربی زبان میں ایک لفظ ہے زینت. زینت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے پیدا کیا ہے آپ اسے اور زیادہ بہتر کرتے ہیں, تزئین کرتے ہیں, اس کی اس کو بناتے سنوارتے ہیں,
آرائش کرتے ہیں.
آپ نے اپنی تمہید میں یہ بیان فرمایا نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے, اور یہ بولنے کی صلاحیت ہے کہ جس میں میں جملے بناتا ہوں اور آپ کو ابلاغ کرتا ہوں, کمیونیکیٹ کرتا ہوں کوئی چیز. یہ ابلاغ سادہ بھی ہوتا ہے, پھر یہ شاعری کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, قوافی ہیں, آہنگ ہے, ترنم ہے, موسیقی ہے, الفاظ کی نشست برخاست ہے, ان کا ایک خاص در و بست ہے. تو وہی بات, یعنی بات تو وہی ہوتی ہے, میں اس کو نثر میں بیان کروں گا تب بھی آپ تک پہنچ جائے گی, لیکن وہ بہت لطیف ہو کر آپ تک پہنچتی ہے. اور وہ جو آپ کے اندر شدت احساس پیدا ہوتی ہے کسی چیز کو دیکھنے میں, اس کا ایک جمالیاتی اظہار بن جاتی ہے. آپ گویا لفظوں کا ایک ایسا لباس خیال کو پہنا دیتے ہیں کہ جو اس کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے. یہی شاعری ہے. اسی طریقے سے آواز ہے, کہنے کو تو اس وقت بھی میں بول رہا ہوں, آپ بھی بولتی ہیں, لیکن وہی آواز ہے کہ جو جب ترنم میں ڈھلتی ہے, غنا میں ڈھلتی ہے, تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ ہمارے دلوں کے تار چھو لیتی ہے, دلوں میں اتر جاتی ہے. یہ چیز بھی اس کی ایک تزئین ہے. ہم نے کیا کیا, آواز کو ہم نے خوبصورت بنا کے وہی بات آپ تک پہنچا دی, وہی بات دوسروں تک پہنچا دی. اسی طرح سے آپ کے گھر ہیں, آپ ان میں قالین بچھا دیتے ہیں, آپ اس میں فرنیچر لے آتے ہیں, آپ پردے لگا دیتے ہیں, یہ گھر کی تزئین ہے. آپ کے شہر ہیں, آپ نے سڑکیں بنا دیں, آپ نے بڑی عمارتیں بنا دیں, یہ گویا شہروں کی تزئین ہے. تو چیزوں کی تزئین, چیزوں کو خوبصورت بنانا, اس کو عربی زبان میں زینت سے تعبیر کیا جاتا ہے.
صحیح.
یہ جو آپ کا لباس ہے, ظاہر ہے کہ یہ بھی زینت ہے. یعنی کہنے کو تو آدمی کسی زمانے میں دو پتے باندھ لیتا تھا اور جنگلوں میں پھرتا رہتا تھا, لیکن پھر انسان نے لباس ایجاد کیا, اور لباس ایجاد کیا تو ایسا تو نہیں کیا کہ اس نے بس ایک چوگا پہن لیا, نہیں, وہ اس میں بھی تزئین کی طرف بڑھا. اس میں اس نے بڑے رنگ بکھیر دیے, کیا کیا اس میں خوبصورتیاں پیدا کر دیں, تراش خراش میں کیا حسن پیدا کر دیا. اسی طرح کھانوں میں آپ دیکھیں, یعنی ہم گدے کی طرح پیٹ بھر لیں تو زندہ رہ لیں گے اس میں, گھاس پھوس بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اسی کو ہم نے مختلف کھانوں میں ڈھالنا شروع کیا اور پھر دسترخوان کن کن چیزوں سے سجنے لگ گیا۔ یہ جتنی چیزیں بھی اس طرح سے ہیں، یہ ساری کیا ہو رہا ہے؟ یہ تزئین ہو رہی ہے، یہ زینت ہو رہی ہے۔ تو قرآن مجید نے ایک خاص موقع پیدا ہو گیا، عربوں کے ہاں وہی جو مذہب میں عام طور پر صوفیانہ تصورات داخل ہوتے ہیں، تو یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ حرم میں جب وہ آتے ہیں مکہ میں تو وہاں انہیں کوئی دنیا کی آلائش لے کے نہیں آنا چاہیے، چنانچہ وہ لباس اتار دیتے تھے، بالکل برہنہ ہو جاتے تھے۔ اس پر تنقید کرتے ہوئے قرآن نے یہ کہا کہ خذو زینتکم عند کل مسجد، تم جب میری عبادت کے لیے لاؤ تو اپنی زینتیں پہن کر آیا کرو۔ تو یہ زینت پر یہاں سے گفتگو شروع ہوئی، تو قرآن نے اپنا پورا تصور اس کے بعد بیان کیا۔ اور یہ دیکھیے آپ قرآن مجید کی وہ آیات کا میں سادہ سا تصور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صوفیانہ مذہب اگر مشرق میں کھڑے ہیں تو قرآن مغرب میں کھڑا ہے، اور وہ مغرب میں کھڑے ہیں تو وہ مشرق میں کھڑا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ قرآن کے الفاظ دیکھیے، کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ ہی، اے پیغمبر آپ لوگوں سے کہیں کہ میں نے جو اپنے بندوں کے لیے زینتیں پیدا کی ہیں ان کو حرام کرنے کی جسارت کس نے کی ہے؟ یعنی الفاظ میں بڑی سختی ہے،
بالکل
خدا نے، اس کائنات کے پروردگار نے اخراج لے عبادے ہی جو زینتیں پیدا ہی اپنے بندوں کے لیے لی ہیں۔
یعنی
آپ اگر اس آیت کو کھولیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تو حسن بکھیرنے میں، زینتیں پیدا کرنے میں، تمہیں ذوق عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، یہ کہاں سے کھڑے ہو گئے ہیں لوگ جن کو حرام کر رہے ہیں؟ کل من حرم زینت اللہ۔ اچھا اب اس کے بعد آگے دیکھیے، یہ کہا کہ وہ طیبات من الرزق، یعنی میں نے زینت کی ساری چیزیں بھی حلال کی ہیں اور کھانے کی سب پاکیزہ چیزیں بھی حلال کی ہیں۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ میں دین کی حیثیت سے جو چیز تمہیں دے رہا ہوں اس میں پابند کر رہا ہوں کہ بس یہ ہے کہ بس صد رمق تم کوئی گھاس پھوس لینا اور اسے اپنا پیٹ بھر لینا، وہاں بھی طیبات کا ایک تنوع ہے جو میں نے بکھیر دیا ہے تمہارے دسترخوان پر، اور یہاں بھی زینت کی بے شمار چیزیں ہیں۔ تو آدمی کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے پیدا کر دی، بندے استعمال بھی کر لیں، لیکن بہت متقی پرہیزگار لوگوں کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے،
نہیں کرنا چاہیے۔
اب آگے آیت سنیے، فرمایا ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، میں نے یہ پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی ہیں، خالصۃ لہم یوم القیامہ، منکرین کو، میرے نہ ماننے والوں کو یہ ایمان والوں کے طفیل مل رہی ہیں۔
میں قیامت
میں ان کو صرف ایمان والوں کے لیے خاص کر دوں گا، میں نے یہاں بھی ان کے لیے پیدا کی ہیں لیکن یہاں منکرین کو مل جاتی ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے تو اپنے بچوں کے لیے یہ سب چیزیں رکھی تھیں لیکن مہمان بھی آگے کچھ دیر کے لیے اس سے استفادہ کر گئے۔ یہ اسلوب ہے قرآن مجید کا۔ تو اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے، وہی جو آپ نے کیا کہ مذہبی پابندیاں اور حرام چیزیں، پھر اس کا جواب دیا اور یہ کہا کہ ان سے کہو کہ میں نے حرام صرف پانچ چیزیں کی، پھر ان حرمتوں کو گنوا دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ کل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، میں نے فحش چیزوں کو حرام کیا ہے، والاسم، میں نے حق تلفی کو حرام کیا ہے، والبغی، میں نے جان اور مال اور آبرو کے خلاف سرکشی کو حرام کیا ہے، زیادتی کو حرام کیا ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، میں نے شرک کو حرام کیا ہے، میں نے بدعت کو حرام کیا ہے، اپنی طرف سے دین بنانے کو حرام کیا ہے، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، جس چیز کے لیے میں نے کوئی سلطان، کوئی دلیل نازل نہیں کی، ان کو آپ میرے شریک بنا دیتے ہیں، ان کو میں نے حرام کیا ہے۔ تو بدعت، شرک، سرکشی، حق تلفی اور فحش چیزیں، یہ حرام ہے۔ یہ فرمایا ان کے سوا میں نے کوئی چیز حرام نہیں کی ہے، یہ زینت کی جتنی چیزیں ہیں یہ میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں اور اپنے ایمان والے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔
اس کا مطلب
یہ قرآن مجید کا تصور ہے،
کچھ چیزوں کا استعمال آپ ایسا کریں جس میں یہ ساری پانچ چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہوں تو وہ حرام ہو جاتی ہیں۔
یعنی حرمت کی بنیاد بتا دی کہ آپ اگر کسی بھی چیز کو فحش بنا دیں گے، دیکھیے نا گفتگو ہے، اس میں خوبصورتی ہے، لطافت ہے، حسن ہے، اچھی شاعری ہے، اچھا ادب ہے، ہم سب اعتزاز محسوس کرتے ہیں، اسی کو آپ ولگیریٹی تک لے جائیں۔
Exactly.
یعنی شاعری غالب کی بھی ہے، شاعری میر کی بھی ہے، شاعری فیض کی بھی ہے، شاعری اقبال کی بھی ہے، اور شاعری جعفر زٹلی کی بھی۔
صحیح،
تو آپ نے اس کو برباد کر دیا۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ ردیف و کافی آپ کے ہاتھ میں آ گئے اور آپ نے جو مغلزات تھیں وہ اس میں ڈال دی، چنانچہ وہ الطاف حسین حالی کو کہنا پڑ گیا کہ جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے، گناہگار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ تو آپ کسی بھی چیز کو غلط استعمال کر
سکتے ہیں،
اس میں آپ نے کوئی فوش چیز ڈال دی، لوگوں کی حق تلفی کی ترغیب دینے کے لیے آپ نے شاعری کو استعمال کرنا شروع کر دی، آپ نے لوگوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کے لیے،
برانگیختہ
کرنے کے لیے، جذبات ابھارنے کے لیے، ان کو مارنے مروانے کے لیے آپ نے شاعری کو، ادب کو استعمال کرنا شروع کر دیا، آپ نے شرک کی تبلیغ کرنا شروع کر دی، آپ نے اپنی طرف سے دین بنا کے پیش کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ چیزیں ہیں جی جہاں بھی پائی جائیں گی، یعنی یہ تصویر میں پائی جائیں، یہ موسیقی میں پائی جائیں، یہ شاعری میں پائی جائیں، اور تو چھوڑیے ہماری گفتگو میں پائی جائے،
صحیح،
تو مذہب اس پر اعتراض کرے،
شکل میں حرام ہے۔
میں آپ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، وہ گفتگو حدود سے متجاوز ہو سکتی ہے۔
بالکل،
دوست آپس میں بیٹھے ہوئے بعض وقت لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں، ان میں ایسی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں ایک شریف آدمی کے لیے منہ چھپانے کے سوا چارہ نہیں
ہو جاتا۔
تو آپ گفتگو کو آلودہ کر سکتے ہیں، آپ شاعری کو آلودہ کر سکتے ہیں، آپ موسیقی کو آلودہ کر سکتے ہیں، جب وہ پاکیزگی کے دائرے میں ہوتی ہے، اور پاکیزگی حسن ہے، پاکیزگی جمال ہے، پاکیزگی لطافت ہے، اس میں کوئی چیز حرام نہیں۔
صحیح، ترنم آپ کو ہم چاہیں گے آپ بھی کچھ گاندھی صاحب سے سوال کریں۔
جی، میرا پہلا سوال جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہے۔ جیسے آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ ہیں جن کا ذریعہ آمدنی جو ہے وہ کسی نہ کسی آرٹ فارم سے تعلق رکھتا ہے، بہت سنگرز ہیں، بہت پینٹرز ہیں، بہت شاعر ہیں، وہ لوگ شوقیہ یہ نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ روزی روٹی کے حوالے سے یہ کام کرتے ہیں۔ تو آج کل کے جو علماء بین لگا دیتے ہیں یا پروہیبٹ کرتے ہیں یا فتوے پاس کرتے ہیں ان سب آرٹ فارمز کے حوالے سے، تو کیا ان کی وہ آمدنی، ان کی وہ کمائی کس حد تک حلال ہے، جائز ہے؟ کیونکہ ایک پوری فیملی ان کے ساتھ ہوتی ہے، کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ اس طرح کی آمدنی کے خلاف گھر والوں نے ہی احتجاج کر دیا کہ آپ یہ اس طرح سے اگر آپ کی انکم ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب اگر کوئی ایک آدمی ہے جس کو ایک ہی فن آتا ہے، اسی کی بنا پہ وہ کما سکتا ہے، تو کیا وہ صرف اس لیے چھوڑ دے یا الگ ہو جائے کہ وہ کچھ مولانا انہیں حرام قرار دیا ہے؟
میں نے تو اسی لیے آپ کو پورا پس منظر بتا دیا ہے کہ اصل میں ہمارے یہاں تصورات آئے کہاں سے۔ یہ صوفیانہ مذاہب سے آئے ہیں، دونوں میں اختلاط ہوا ہے، ایک زمانے میں لوگ ادھر سے بھی متاثر ہوئے ہیں، ادھر سے بھی متاثر ہوئے ہیں، وہ ان تصورات کو لے کے مذہب میں داخل ہو گئے ہیں۔ اب جب مذہب میں داخل ہوئے ہیں تو وہاں کچھ نہ کچھ تو بنیادیں تلاش کی جائیں گی، وہ انہوں نے تلاش کی ہیں۔ تو دونوں باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ یہ آئے کہاں سے ہیں تصورات، اور یہ بھی بتا دیا کہ قرآن مجید کا نقطہ نظر کیا ہے، یعنی قرآن مجید نے تو اس کو باقاعدہ موضوع بنا کر اس میں ایک فیصلہ کن بات کر دی ہے، اور یہ بتا دی ہے کہ یہ میری پیدا کی ہوئی زینتیں ہیں، ان کو حرام قرار دینے کی کوئی شخص جسارت نہ کرے۔ پھر گن کر بتا دیا ہے کہ حرام کیا چیزیں ہیں۔ تو وہ تو دیکھیے، اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی آدمی کوئی فحش کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو ذریعہ معاش بنا لیتا ہے تو اس پر بھی اعتراض ہوگا، وہ لوگوں کی حق تلفی کو ذریعہ معاش بنا دیتا ہے اس کو بھی اعتراض کریں گے ہم، وہ لوگوں کو مرنے مارنے کے طریقے سے کھانے کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیتا ہے تو اس پر بھی اعتراض کریں گے۔ لیکن اگر ان پانچوں چیزوں میں سے، یعنی کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی حق تلفی نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی فحش چیز نہیں ہے، تو پھر یہ سب کچھ آرٹ ہے، فن ہے، یہ انسانیت کی ضرورت ہے، یہ بالکل اسی طرح انسانیت کی ضرورت ہے جس طرح ہوا اور پانی انسانیت کی ضرورت ہے۔ یعنی انسان کو جس طریقے سے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اس کے اندر جنسی تلذذ حاصل کرنے کی آرزو پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان کی حصے جمالیات بھی اپنی تسکین چاہتی ہے، وہ اچھے شعر سے چاہتی ہے، موسیقی سے چاہتی ہے، لحن سے چاہتی ہے، غنا سے چاہتی ہے، یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو تصور ہمیں دیا ہے اپنے دین میں وہ یہ ہے کہ ان کو پاکیزہ رکھو، یعنی ان کے اندر سے پاکیزگی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ تو کوئی اگر آرٹ کی دکان لگا کے بیٹھا ہوا ہے یا وہ کوئی شاعری کر رہا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے، اس کے اوپر جو پہرا ہے وہ اخلاقی پہرا ہے، اور وہ ہم میں سے ہر ایک پر لگا ہوا ہے، وہ کوئی شاعر یا ادیب یا مصور سے متعلق نہیں ہے، مجھ سے آپ سے ہر ایک سے متعلق ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے، کیونکہ پاکیزگی ہے جس کو انسان کا نصب العین بنایا گیا ہے دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں پاکیزہ لوگوں کو اپنی جنت کے لیے منتخب کرنا چاہتا ہے۔ یہی مذہب ہے، مذہب کچھ نہیں ہے، وہ آپ کو پیوریفائی کرنے کی دعوت ہے۔ تو آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، یعنی شاعری کرتے ہیں، آپ مصوری کرتے ہیں، آپ تصویریں بناتے ہیں، آپ آرٹ کے نمونے پیدا کرتے ہیں، بس یہ خیال رکھیے کہ ان کو پاکیزہ ہونا چاہیے، ان کا پیغام پاکیزگی ہونا چاہیے۔ پاکیزگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف مذہب کی بات کریں گے، یعنی اس کے اندر حسن اور لطافت ہونی چاہیے، ان کو آپ کثافت کی نظر نہ کریں۔
ناظرین، ابھی ہماری گفتگو جاری ہے، مختصر سا وقفہ لیں گے اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ گاندھی صاحب، خوبصورت میوزک بہت ریلیکس کرتی ہے نروس کو، روح کو واقعی اچھی لگتی ہے، تو یہ کہنے میں مجھے تو کوئی مذائقہ نہیں لگتا کہ یہ روح کی غذا ہے۔ دوسری جانب آپ بے سری چیز سنیں، بے سری چیز کیا، کوئی ایسی آواز سن لیں جو آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، تو اس کا بڑا نگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی پہ، نروس پہ۔ تو یہ جو سورہ لقمان میں لہو الحدیث کا مفہوم ہے، اس کو عموماً علماء تعبیر کرتے ہیں کہ یہ موسیقی کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کا مفہوم ذرا واضح کریں آپ۔
یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ اسی کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن اس کا ایک موقع محل ہے۔ یہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم کسی معاشرے کو ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، نیکی کا، خیر کا، دعوت کا۔ ہمارے مقابلے میں کچھ لوگ موجود ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغام، یہ میسج نہیں پہنچنا چاہیے۔ آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ فلاں صاحب علم آج لاہور میں کچھ گفتگو کریں گے، وہ سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ آج کرکٹ میچ کا اعلان کرنا چاہیے تاکہ اس پیغام کو روکا جا سکے۔ تو ایک جائز چیز ناجائز ہو گئی نا،
بالکل۔
یعنی جب آپ نے نیکی اور خیر کے راستے میں اس کو رکاوٹ بنا دی، انسان کے اندر ایک فطری میلان ہے موسیقی کی طرف، شاعری کی طرف، اس طرح کی مجالس کی طرف۔ عرب میں بھی یہ چیزیں موجود تھیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو قرآن مجید نے وہاں اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ تو آپ گفتگو کی ایک مجلس منعقد کر لیں اور آپ کا مقصد یہ ہو کہ پیغمبر کی بات آج لوگ نہ سنیں، تو اس کو بھی مذمت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ لوگ اصل میں اس کا موقع محل نہیں دیکھتے کہ وہاں بات کیا کہی گئی ہے۔ وہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو خدا کے راستے سے روکنے کے لیے یہ کام کرنے لگ گئے ہیں، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو وقت پیغمبر کے پاس جانے کا ہے، ان کی بات سننے کا ہے، اس کو ادھر لگا دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے تو آپ کسی کھیل کو استعمال کر لیں،
کسی
مجلس کو استعمال کر لیں، وہ ساری چیزیں اپنے موقع و محل پر جائز ہوتے ہوئے ناجائز ہو جائیں گی۔
بالکل،
یہ موقع ہے۔ ورنہ قرآن مجید کو چاہیے تھا کہ وہاں موسیقی موجود تھی، مجالس منعقد ہوتی تھیں۔ آپ دیکھیں حدیث کی کتابوں میں ان مجالس کا ذکر ہے۔ مدینہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے تھے، اس وقت بھی موسیقی کی مجلسیں، شاعری کی مجلسیں منعقد کی جاتی تھیں، قرآن مجید ان کو ممنوع قرار دے دیتا۔ یہ بالکل اور موقع کی بات ہے۔ بڑا حادثہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک موقع و محل ہے بات کا، وہاں وہ بات ٹھیک ہوتی ہے، اس کو آپ اٹھا کے کسی دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ تو یہ غلطی اس میں یہ کی گئی۔
صحیح۔ ترنو، آپ سوال کیجیے۔
جی، میرا اگلا سوال آپ سے شاعری کے متعلق ہے، کیونکہ میرا جو ماحول ہے، جس گھر سے میں آئی ہوں، وہاں پہ ہمیشہ میں نے شاعری، مشاعرے یہ سب سنے اور پڑھے، تو اب تھوڑا تھوڑا خود بھی لکھنے کی کوشش کرنے لگی ہوں، لیکن ہمیشہ سے ایک بہت ایک گلٹی فیلنگ رہی ہے کہ کچھ بہت غلط کر رہی ہوں میں، کیونکہ یہی سنا کہ یہ گناہ ہے، ممنوع ہے۔ اب آپ سے بات کر کے اتنی بات تو صاف ہو گئی کہ گناہ کسی طور پہ نہیں ہے، جب تک ہم اس میں شرک یا بدعت نہیں شامل کریں تب تک۔ لیکن کئی شعرا ہیں، خاص طور سے جو نعتیہ کلام یا قوالیاں لکھتے ہیں، اس میں حضور کی یا اور اولیاء حضرات کی جو تعریف وہ کرتے ہیں جس طرح سے، اس حد تک اور اتنی کر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے برابر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہنے کو اسلامی کلام ہے، نعت ہے، وہ کہاں تک جائز ہے؟
یہ تو کانٹینٹ کا مسئلہ ہوا نا۔ ہر چیز اسلامی نہیں ہو جاتی۔ اسلام تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ قرآن مجید کی روشنی میں گفتگو کریں، آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں، اور اسی کی روشنی میں جو کچھ آپ نے کہنا ہے کہیں۔ تو اگر آپ نے دین بیان کرنا ہے، مثلا حضور کی نعت بیان کرنی ہے، یا آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی ہے، یا کوئی تسبیح کرنی ہے، یا مناجات کرنی ہے، ہمارے پاس زبور موجود ہے جو مناجاتے ہیں، اور بڑی غیر معمولی مناجاتے ہیں۔ آپ کبھی زبور کو نکالیے تو اس کا جو مزمور ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ مزمور فلاں ساز کے ساتھ گایا گیا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے لحن کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، یہ فرمایا کہ اتنی خوبصورتی سے مناجات کرتے تھے کہ پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے تھے۔ تو یہ ایک اور چیز ہے، آپ نے اس کے کانٹینٹ میں، اس کے مشمولات میں غلط چیز داخل کر دی۔ تو اسی وجہ سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن نے گن کر بتا دیا ہے کہ یہ پانچ چیزیں ہیں جو حرام کی گئی ہیں۔ آپ اپنی طرف سے کوئی چیز دین نہیں بنا سکتے، آپ کوئی شرک کی بات اپنے کلام میں یا کسی گفتگو میں داخل نہیں کر سکتے، آپ حق تلفی کی کوئی چیز نہیں اس میں لا سکتے، آپ کسی کے خلاف زیادتی کی ترغیب نہیں دے سکتے، اور اسی طرح جو فوش چیزیں جن کو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتی ہیں، وہ چیزیں جو ہیں ان کو موضوع نہیں بنا سکتے۔ اگر غالب کا کلام ہو، میر کا کلام ہو، اقبال کا کلام ہو، اس میں بھی کوئی اسی طرح حدود سے تجاوز کی ہوئی چیز آ جائے گی تو ہم اس کے اوپر تنقید کریں گے، لیکن بحثیت مجموعی لطیف جذبات کو بیان کر دینا، جس طرح کہ غالب انسانی نفسیات کو پیش آنے والے بے شمار پہلوؤں کو کتنی خوبصورتی سے گویا الفاظ کی شاعری کے ساتھ ایک نیا لباس دے دیتا ہے۔ میر کس طریقے سے ہمارے اندر اترتا ہے اور ہمارے اندر اتر کر احساسات کی ایک ایسی دنیا تخلیق کر دیتا ہے جس میں ہمارے سارے حواس شریک ہو جاتے ہیں. اور شاید حس کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرنے کے اسالیب دنیا کی شاعری میں کم پائے جاتے ہوں جس طرح کے میر کے یہاں پائے جاتے ہیں. اقبال ہماری مجموعی نفسیات کا شاعر ہے. فیض اسی طریقے سے ہمارے اندر جو انقلابی جذبات ہیں, ہم دنیا کو الٹ دینا چاہتے ہیں, نئی دنیا پیدا کرنا چاہتے ہیں, اس کو الفاظ دے دیتا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی ذات میں بڑی اہمیت ہیں, ہماری زندگی کی ضرورت ہے. لیکن انہی کے اندر فرض کر لیجئے کہ کوئی ایسی چیز داخل کر دی گئی ہے کہ جو قابل اعتراض ہے, تو میری گفتگو میں ہوگی تب بھی قابل اعتراض ہے, وہ میری نثر کی کتاب میں ہوگی تب بھی قابل اعتراض ہے, نظم میں ہوگی تب بھی قابل اعتراض ہے.
گاندھی صاحب, لاسٹ کوسچن, یہ بتائیے کہ علماء تصاویر کے بہت خلاف ہیں, اس کو بھی حرام قرار دیتے ہیں, مگر دوسری جانب آج ایسا دور آ گیا ہے کہ اپنی بات ہم تک پہنچانے کے لیے انہیں بھی میڈیا کا سہارا لینا پڑتا ہے, اور جب وہ ویڈیو پہ آتے ہیں تو ایک ایک لمحے میں ان کی اپنی کئی تصاویر بن رہی ہوتی ہیں, تو یہ تضاد کیسا ہے؟ ایک طرف تو وہ تصویر بنانے والے کو اور تصویر کو کہتے ہیں کہ آپ حرام کام کر رہے ہیں, حرام چیز بنا رہے ہیں, دوسری جانب وہ خود اس میڈیم کو یوز کر رہے ہیں.
میں اس کو قدرت کا انتقام کہتا ہوں. یعنی خدا نے جو کچھ دنیا میں پیدا کر دیا, جب آپ اس کی غلط تعبیر کر ڈالتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خود آپ کا عمل آپ کی تکذیب کرتا ہے, وہ آپ کو جھٹلا دیتا ہے. یہ ہمیشہ ہوتا ہے. اصل میں ہوا کیا ہے, تصویر نے جو اہمیت آج اختیار کر لی ہے تعلیم میں, تدریس میں, ابلاغ میں, یہ اہمیت اس سے پہلے اس کی نہیں تھی. آج سے 2-3 صدی پہلے یہ بات کہ تصویریں ممنوع ہیں, یہ پہلے بھی غلط تھی, آج بھی غلط ہے, پرانے زمانے میں چل گئی, اب خود ان لوگوں کے ہاں نہیں چلتی. میں ایک زمانے تک بالکل تصویر نہیں کھینچواتا تھا, لیکن ہمیشہ کہتا تھا کہ وہ بالکل جائز ہے. تو میں اس زمانے میں یہ کہا کرتا تھا کہ علماء میری رائے پر عمل کرتے ہیں اور میں ان کی رائے پر عمل کرتا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ جس وقت ہم ایک غلط موقف اپنا لیتے ہیں تو ہمارے اپنے وجود میں تضادات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. چنانچہ میں نے تو بہت ادب کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ تصویر بھی ناجائز نہیں ہے, موسیقی بھی ناجائز نہیں ہے, شاعری بھی ناجائز نہیں ہے, یہ ان کا استعمال ہے. اگر آپ مشرکانہ تصویریں بنائیں گے, آپ ان کو لوگوں کو بت پرستی کی تبلیغ کے لیے استعمال کریں گے, آپ ان کے ذریعے سے استھان بنا دیں گے, تھان بنا دیں گے, لوگ ان پر جائیں گے اور جا کر ان کی بھینٹ چڑھائیں گے, تو یہ ساری چیزیں ممنوع ہو جائیں گی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرک کا استحصال کیا, شرک کا خاتمہ کیا, تو پورے جزیرہ نما عرب میں اس طرح کی بہت سی جگہیں بنی ہوئی تھیں جہاں تصویریں بھی تھیں جو پوجی جاتی تھیں, کلیسا بھی تھے جن کے اندر سیدہ مریم کی تصویریں تھیں, سیدنا اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. اس طرح کی تصویروں کو مٹا دیا گیا, اس طرح کے بت گرا دیے گئے تاکہ شرک کا استحصال ہو جائے. تو اصل چیز شرک ہے, بدعت ہے. ظاہر ہے کہ یہ تصویر میں درائے گی تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کو آپ روک دیجئے. جب وہ آرٹ ہے, تزئین ہے, حسن ہے, جمالیاتی احساس کا اظہار ہے, تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی بھی لطیف فن ہوتا ہے, اس پہ ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں.
لیکن کوئی ایسی واضح حدیث موجود ہے یا کوئی ایسا واقعہ موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہو موسیقی کو, ان چیزوں کو؟ صرف ایک موقع کی مجھے آپ سے وضاحت خاص طور پہ چاہیے, جب انہوں نے خود موسیقی نہیں سنی لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو منع نہیں کیا.
نہیں, یہ یوں نہیں ہے واقعہ. یعنی سیدہ عائشہ کا جو واقعہ وہ تو اصل میں اس طرح کا ہے کہ کچھ لوگ تماشا کرنے کے لیے آ گئے تھے, حبشی تھے, وہ بہت سے کھیل دکھا رہے تھے, تو وہ آپ نے سیدہ کو دکھایا, وہ دیکھتی رہی. اب یہ ایک دلچسپی کی بات ہوتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں دیکھا, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اس کے اندر. آپ کھڑے رہے اور آپ نے ان کو سہارا فراہم کیا کہ وہ آپ کے کندھے پر سر رکھ کر دیکھتی رہی, اور آپ نے پوچھا بھی ایک دو مرتبہ کہ بس اب دل بھر گیا, تو انہوں نے کہا نہیں ابھی مجھے اور دیکھنا ہے. اسی طریقے سے عید کے موقع کے اوپر کچھ بچیاں گانا گا رہی تھیں بیٹھی ہوئی, تو سیدنا ابوبکر صدیق نے آ کے یہ کہا کہ پیغمبر کے گھر میں تم گانے گا رہی ہو, تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے, آج ہماری عید ہے, بچوں گانا گانے دو. تو یہ چیزیں بھی موجود ہیں. اسی طریقے سے بہت سی ایسی روایات لوگوں نے بیان کر دی ہیں کہ جن سے بظاہر یہ احساس ہوتا
لگتا ہے,
لیکن اصل چیز کی اصل چیز یہ ہے کہ موسیقی کا بھی انتہائی غلط استعمال ہوتا ہے بعض اوقات. اس وقت بھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں موسیقی کے ساتھ جو ولگیریٹی داخل کر دی گئی ہے, رقص کو جس انتہا تک پہنچا دیا گیا ہے, یعنی اب وہ رقص نہیں ہوتا, فن نہیں ہوتا, فن کا اظہار نہیں ہوتا, جمالیاتی احساس کا ابلاغ نہیں ہوتا, وہ اصل میں جسم کی نمائش ہوتی ہے. تو جب آپ کسی چیز میں یہ چیزیں داخل کر دیں گے تو پیغمبر اس سے روکیں گے.
تو
یہ اس کا غلط استعمال ہے, اور غلط استعمال سے روکا جائے گا. عرب میں مصوری کا استعمال شرک کے لیے ہو رہا تھا, روکا گیا. اچھا, ایک اور چیز بھی سمجھ لینی چاہیے, اس کو سد ذریعہ کا اصول کہتے ہیں. ایک جگہ ایک برائی بہت پھیل گئی ہے, تو آپ بعض اوقات جو چیزیں اس تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتی ہیں ان کو بھی روکتے ہیں. لیکن اصولی طور پر جب اللہ کی کتاب نے ہم کو بتا دیا کہ حرام صرف یہ چیزیں ہیں تو اللہ کی کتاب کے خلاف کوئی کام پیغمبر کیسے کر سکتے ہیں؟
بالکل،
انہوں نے انہی حدود میں ساری باتیں کی ہیں. اگر کسی وقت موسیقی میں یا شاعری میں یا ادب میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے تو اس کی اصلاح کر دی ہے. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ عرب شاعروں کے اگر آپ نے قصیدے پڑھے ہوں تو وہ تشبیب سے شروع ہوتے ہیں. یعنی عرب شاعر پہلے عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہیں، پھر گریز کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنا مضمون بیان کرتے ہیں. کعب بن زہیر اسلام لائے. کعب بن زہیر نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں قصیدہ پڑھا ہے آپ کے سامنے، وہ پورا قصیدہ آپ نے سنا ہے. یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ متوجہ نہیں تھے.
صحیح.
اس میں ایک موقع کے اوپر ایک مصرع تھا کہ سیف من سیوف الہند مسلول، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی ہے. یہ کہا کہ یوں کہو کہ سیف من سیوف اللہ مسلول،
اس کو درست کیا،
اس کو درست کیا، اس کا مطلب بڑی توجہ سنا.
بالکل،
ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ قصیدہ کہاں شروع ہوتا ہے؟ بانت سواد و کل بھی یوم مقتول. آج سواد چلی گئی، وہی تشبیب، وہی ساری چیزیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کوئی نکیر نہیں کی. سیدنا عمر کے زمانے میں صرف اتنی تلقین کی گئی کہ کسی مخصوص خاتون کا نام لے کر تشبیب نہ کی جائے. یہ اخلاقی پہلو ہے. یعنی عام طور پر وہ ایسے نام ہوتے تھے کہ جو شاعروں نے رکھے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے اختر شیرانی ہیں تو انہوں نے شاعری میں بعض نام رکھ لیے ہیں. یعنی جیسے سلمہ کا نام ہے، ریحانہ کا نام ہے، وہ ان کے شاعرانہ نام ہے. ان کے لحاظ سے
کوئی خاص عورت،
اس سے کوئی خاص خاتون مراد نہیں ہوتی. تو اس کی طرف توجہ دلائی. تو عرب شاعری میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ تشبیب کرتے ہیں تو کوئی نام استعمال کرتے ہیں. تو حضرت عمر نے یہ کہا کہ بس جو نام استعمال ہوتے ہیں وہ استعمال کرو، لیکن یہ کسی خاص خاتون کا، کسی مسلمان خاتون کا، کسی اور خاتون کا نام لے کے آپ شاعری نہیں کر سکتے. یہ اخلاقی تطہیر ہے شاعری کی، مصوری کی، ادب کی، وہ ہم کریں گے لازماً. آج بھی تنقید کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اس میں ولگیرٹی داخل نہ کرو.
صحیح.
یعنی ایسی چیزیں نہ تخلیق کرو کہ جن کو گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ دیکھنا ناممکن ہو جائے. ایسے پروگرام نہ کرو کہ جن میں جسم کی نمائش کے سوا کوئی چیز نہ ہو.
صحیح.
یعنی وہ چیزیں جن کو خدا نے روکا ہے، پسند کیا نہیں کیا ہے، جو سوسائٹی میں انارکی پیدا کر دیتی ہیں، جو انسان کے پورے ذوق کو آلودہ کر دیتی ہیں، وہ اگر آپ شاعری میں، موسیقی میں، آپ رقص میں، کسی چیز میں داخل کر دیں گے
تو یقیناً
اس کے بارے میں ضرور آپ کو روکا جائے گا.
بہت شکریہ گاندھی صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. ترنم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، اپنی آرا ہم تک پہنچائیے gks@sama.tv پہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہم ٹویٹر پہ بھی موجود ہیں اور فیس بک پہ بھی موجود ہیں. مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.